صلوا وسلموا على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخاتمين الغيظ والعافين عن الناس، فقال تعالى: إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. حاضرين محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے رہنما بھی ہیں، بے شک ہیں، شیخ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، اور ہم سب کے لیے نمونہ ہیں، اور آپ کی ذات مرجع خلائق ہے. ہر دور میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے والے پیدا کیے، اور ایسے لوگوں کو جو آپ کی سنتوں کو زندہ کرتے رہے، خود بھی عمل کیا، دوسروں کو بھی تعلیم و تربیت یا تدین کرتے رہے. آج ہم نے دین کو صرف چند چیزوں میں محدود کر لیا ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی ہم نے محدود کر دیا ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جو عام اور مشہور ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری سنتیں ہیں، ان کو بھی رواج دینا چاہیے اور ان کو بھی عام کرنا چاہیے. بلکہ وہ سنتیں جو متروک ہیں، یعنی ترک کی ہوئی ہیں لوگوں نے، اور اسے سنت بھی نہیں سمجھتے، ان سنتوں کو رواج دینے پر تو بڑے اجر و ثواب کا رواج ہے. اس لیے وہ سنتیں جو اس زمانے میں متروک ہیں، اچھے خاصے لوگ ان کو سنت بھی نہیں سمجھتے، ان سنتوں کا اجرا اور ان سنتوں کا جاری کرنا ایسے اجر و ثواب تو ہے ہی، انشاءاللہ خود ہمارے لیے بھی بہتری کا ذریعہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، جہاں نماز کے بارے میں ہم سنتے ہیں، پانچوں نماز کی جو پابندی تھی تو وہ اپنی جگہ پر، اس کے علاوہ جو باقی نمازیں نفلی ہیں، اشراق ہے، چاشت ہے، وابین ہیں، یا رات کو تہجد کی نماز ہے، تو تہجد کی نماز میں اس قدر استغراق کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا، یہ اپنی جگہ پر. جس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور طریقہ اور سنت، وہ یہ کہ عام مخلوق کے ساتھ آپ کا جو رویہ تھا، حسن سلوک تھا، برتاؤ تھا، وہ بہت زیادہ ملنساری کا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو مخلوق سے کاٹ کر نہیں رکھا ہوا تھا، لوگوں سے الگ، اپنی کوئی الگ سے دنیا نہیں بسائی ہوئی تھی، بلکہ آپ اور بعض روایات سے تو پتہ بھی چلتا ہے کہ اتنے برے ملے رہتے تھے کہ کوئی عام آدمی بتا نہیں سکتا تھا کہ بھئی اس میں امتی کون ہے، نبی کون. الا یہ کہ اللہ رب العزت نے جو آپ پر ایک وقار نازل فرمایا تھا، اور آپ کا ایک دبدبہ تھا، اور اس بنا پر الگ سے آدمی پہچان لے کر، تو ایک الگ بات. لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ کھلے ملے رہتے، اپنے آپ کو لوگوں سے ممتاز کرنے کا شوق آپ کو نہیں تھا، حتیٰ کہ اسی بات کو کفار نے اعتراض کے طور پر ذکر کیا، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کفار یہ کہتے ہیں: وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یعنی کافر یہ کہتے ہیں کہ مالی حاضر رسول، اس رسول کو کیا، یہ کیسے رسول ہے، یاکل الطعام، یہ کھانا بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں بھی جاتا ہے. ان کے ہاں جو ان کے بڑے تھے، وہ تو لوگوں سے کٹ کر رہتے تھے، ان کے جو بادشاہ تھے، ان کے جو بڑے تھے، انہوں نے دیکھا کہ جس کو کچھ بڑا رتبہ مل گیا وہ لوگوں سے کٹ گیا. اب خاص خاص آدمی ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، خاص خاص اوقات میں لوگ جا سکتے ہیں، اور نہ وہ عام لوگوں کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں, نہ عام لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کا ہے. تو وہ سمجھتے تھے کہ جب ایک عام بادشاہ جس کو دنیاوی مرتبہ حاصل ہوتا ہے تو لوگوں سے کٹ جاتا ہے, تو یہ اگر نبی اور رسول ہے تو ان کا درجہ تو بادشاہ تو بہت اونچا ہے, جب اونچا ہے تو ان کو مخلوق سے اور زیادہ کٹ کے رہنا چاہیے, الگ تھلگ ہونا چاہیے. لیکن یہ تو عام لوگوں کی طرح رہتے ہیں, بازاروں میں بھی جاتے ہیں, کھانا بھی کھاتے ہیں, لوگوں سے ملتے بھی ہیں, سارے معاملات. اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں تشریف لے گئے اور وہاں پر صحابہ کرام مختلف تجارتوں میں مشغول تھے. ایک دیہاتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معتقد تھا, دیہات سے آیا کرتا تھا, حبشے کا رہنے والا سیاہ فام, اور وہ آ کر کچھ سبزی فروخت کیا کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روزہ بازار تشریف لے گئے اور آپ خاموشی سے اس کی طرف بڑھے اور پیچھے سے جا کر اس کی آنکھ پر ہاتھ رکھے. اب یہ کتنا عام انداز, یعنی کتنی محبت کا انداز. اب میں سے جس کی بہت بے تکلفی ہو اس کے ساتھ وہ ایسا کرتا ہے, تو آپ نے اس کے, تو پہلے تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کون ہے, لیکن بعد میں آپ نے فرمایا کہ میں اشتری حاضرات, اس غلام کو کون خریدے گا. تو جب آپ کی آواز سنی تو ان کا نام تو حضرت زاہد, تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز سے پہچان لیا تو میری کوشش یہ تھی کہ میرے جسم کا حصہ یعنی پیٹ کا حصہ جتنا ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگ جائے, چنانچہ میں نے مس کرنا شروع کر دیا. اور ساتھ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ غلام کو کون خریدے گا, یعنی میری تو کوئی قیمت اور وقع تو حیثیت ہے ہی نہیں, مجھے کون خریدے گا, اور اگر آپ بیچیں گے تو کوئی قیمت خاص نہیں ملے گی. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی نظر میں تم بہت قیمتی ہو, میں دنیا میں چاہے کوئی تمہاری قیمت نہ دے نہ لگائے اس کی فکر مت کرو, اصل جو چیز ہے وہ یہ کہ اللہ کی نظر میں ہماری قیمت ہو. تو اس لیے کہا کہ تمہاری قیمت اللہ کی نظر میں بہت. ایک تو خیر یہ واقعہ اس لیے کہ بعض لوگ دنیا میں ان کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی, لیکن اللہ کے نظر میں ان کی بڑی وقت ہوتی, بڑی حیثیت ہوتی, ہم چاہے ان کو اچھا سمجھے نہ سمجھے, لیکن اصل جو ہے وہ اللہ رب العزت کی نظر میں ہونا چاہیے آدمی, تو اس کی نظر میں وہ کیسا ہے. یہاں کی تو جیسے تیسے گزر ہی جائے گی, لیکن اصل یہ کہ اللہ کی نظر میں آدمی کیسا ہو. تو بہرحال ایک واقعہ یہ کہ آپ سے سمجھ یہ اخلاق کا معاملہ تھا, عام معاملہ تھا, کہ آپ نے یہ یعنی ملنساری کا نرالا انداز کہہ سکتے ہیں آج. اسی طریقے سے ڈاکٹر عبدالحی صاحب آتے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے مذہب کے سامنے مفتی محمد شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا, بس وقت اس وقت مذہب کیا کرتے تھے اور قریب ہی میں وہیں پر مفتی صاحب کا بھی گھر تھا, وہ ہاتھ میں پتیلے لیے ہوئے جا رہے تھے. تو مفتی صاحب ڈاکٹر صاحب کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کہا کہ تمہیں پتا ہے کون آدمی جا رہا ہے؟ کہا کہ ہمیں تو پتا نہیں. کہا یہ مفتی اعظم پاکستان جا رہا ہے. انداز ان کا ایسا سادہ تھا بالکل کہ ہاتھ میں پتیلا لیے ہوا جسے ایک عام آدمی جا رہا ہے. کہا کہ ایک آدمی عام آدمی اگر دیکھے وہ کہہ سکتا ہے کہ مفتی اعظم, یہ سادگی کا انداز. تو بلا شک و شبہ اس میں خطرات بھی کم ہوتے ہیں. آج جو لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم پروٹوکول کے مستحق ہیں, وہ جہاں پبلک کو اور عوام کو تکلیف دیتے ہیں وہیں اپنے لیے بھی خود وہ خود ٹارگیٹ بنتے ہیں کہ ہم گزر رہے ہیں, ہوشیار ہو جاؤ. اگر خاموشی سے گزر جاؤ تو نہ تمہارے کسی کو آنے کا پتہ نہ کسی کو جانے کا پتہ, کون آیا کون چلا گیا, ہزاروں آدمی گزرتے. لیکن جب آدمی اپنے آپ کو اس کا استحقاق سمجھتا ہے اور اپنا یہ نام و نمود کے لیے اور آن بان شان دکھانے کے لیے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہلّا گلا موج مستی اس طرح سے لوگ ہوں اور ہلّا گلا ہو, لوگ سمجھیں کہ بھائی کوئی آ رہا ہے, تو پھر لازمی بات ہے کہ جس کو نہیں بھی پتا ہوتا اسے پتا چل جاتا ہے کون. بولا خاموشی سے آؤ جاؤ, کسی کو کیا پتا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. اب ہر وقت تو ہر آدمی کو کوئی بات کا نہیں پتا ہوتا. اور دوسرا یہ کہ آدمی نظروں سے محفوظ رہتا ہے, بلا شبہ سادگی کے اندر بڑی برکتیں ہیں. میں نے پچھلی دفعہ غالباً واقعہ سنا تھا وہاں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا عام سا لباس تھا بالکل، کرتا اور دھوتی پہنی تھی بالکل، اور جو لوگ ان کو پکڑنے پر معمور تھے وہی آ کے ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے دیکھا ہے مولوی احمد قاسم کو، اور سمجھ رہے تھے کہ بہت بڑے کلا ولا پہنا ہوا ہوگا، بڑے شاندار قسم کی رتا ہوا اور جبا پہنا ہوا ہوگا، تو اس قسم کو انہوں نے سمجھا تھا، لیکن وہ تو بہت سادگی کے ساتھ، تو تھوڑی سی اپنی جگہ سے ہٹ کر انہوں نے کہا کہ ابھی تو یہی تھا، تو وہ سمجھے کہ شاید ابھی سے چلے گئے تو وہ بھی چلے، تو پہنچنے کے بعد بھی آدمی ناکام ہو جاتا ہے، تو بہرحال اس لیے بات میں نے سنی کہ سادگی اور لوگوں کے ساتھ ملنساری یہ ایک عام رجحان تھا ایک زمانے تک، حکام جو ہوا کرتے تھے وہ لوگوں کے ساتھ میل جول رکھا کرتے تھے، اور یہی طریقہ ہمارے بزرگان دین کا رہا کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ یہ پیروکار ہوتے ہیں اس لیے انہیں بھی اسی طریقے پر عمل کرنا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ چونکہ دین پھیلانے کے لیے آئے تھے، بادشاہ بننے کے لیے تو نہیں آئے، اس لیے آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کھل مل کر رہا کرتے تھے، اور کوئی عام آدمی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ کون، تو اس لیے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا، اپنے آپ کو ان سے ممتاز نہ رکھنا، سادگی کے ساتھ رہنا، یہ ہمارا دین سکھاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص آیا، کسی نے اس کا دانت توڑ دیا، لڑائی ہو گئی، جب دانت توڑ دیا تو اس نے کہا کہ جی مجھے بدلہ دلاؤ، کیونکہ قرآن کا حکم یہ ہے کہ دانت کے بدلے دانت، تو آپ بدلہ دلائیے، انہوں نے کہا کہ بھائی تیرا دانت تو ٹوٹ ہی گیا، لیکن تو اس کا دانت کیوں توڑنا چاہتا ہے، اس سے دیت لے لے، پیسے لے لے، جو شریعت نے متعین کی ہیں اتنی رقم لے لے اور اس کو معاف کر دے، کہا کہ نہیں میں تو بدلہ ہی لوں گا، خیر چلنے لگے، اچھا چلو۔ اب جب راستے میں چلنے لگے تو ایک مقام پر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، سلام دعا ہوئی ان سے، حال احوال پوچھا کیا بات ہے، انہوں نے بتایا ایسے ایسے معاملہ پیش آیا ہے اور یہ شخص جو ہے وہ مصر ہے اس بات پر کہ ضرور بدلہ ہی دلایا جائے، حضرت ابو الدرداء فرما کہ ٹھیک ہے بھائی، شریعت نے اجازت دی ہے، اگر یہ چاہے تو بدلہ لے لے، لیکن ایک بات سنتے جا میری، اور بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ نے فرمایا کہ جو شخص معاف کر دے کسی کو تو اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، اور جو شخص معاف کر دے تو دنیا میں جو آدمی یہاں معاف کرے گا تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس وقت معاف فرمائیں گے جب وہ بڑی سخت مشکل میں ہو، تو جب یہ بات اسے سنی تو یا تو وہ بدلہ لے گئے پر اصرار کر رہا تھا، اب کہنے لگا یہ بتاؤ کہ واقعی تم نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی، کہا کہ ہاں ہاں میں نے خود سنا ہے، اور پھر دوبارہ اس نے کہا واقعی آپ نے سنا، کہا میں نے سنا ہے، کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر میں سے معاف کی، تو صحابہ اکرام کا معاملہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب کان میں پڑ گئی تو پھر دوسری آئے بائیں شائیں نہیں ہوتی، پھر بدلے لینے کی بات نہیں کرتے تھے، وہ معاف کرتی ہوں، کہا کہ پیسے تو دور کی بات ہے، اب میں ویسے ہی معاف کر دیتا، پیسے بھی نہیں لیتے، تو اس سے دیت بھی نہیں لی اور ویسے ہی معاف کر دی، تو بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات تھی کہ آپ نے یہ فرمایا چونکہ احسن من اسا الیہ، جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ واف ہم من ظلم، جو تجھ پہ ظلم کرے اسے بھی معاف کر دو، اور اسی طرح آپ نے فرمایا سل من قطع، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، آج ہمارے یہاں بدلے چلتے ہیں کہ بھائی اگر تم ہم سے ملو گے تو ہم تم سے ملیں گے، اگر تم ہمارے یہاں ایک دفعہ آؤ گے تو ہم بھی آئیں گے تمہارے دس دس دفعہ، لیکن تم ایک دفعہ منہ موڑو گے ہم دس دفعہ منہ موڑیں گے، وہ اس سے بڑھ کر قدر رحمی کی جاتی ہے، لیکن شریعت اسلام کا حکم یہ نہیں، شریعت کا حکم یہی ہے کہ اگر کوئی توڑ بھی کرتا ہے تم جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کرو، اور اس کی تائید میں اگر ڈاکٹر صاحب کا واقعہ سنا کہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے جو متوسلین تھے وہ بھی اس وقت موجود تھے، اتنے میں ایک شخص عام سا بالکل آدمی جس کی چہرے پر داڑھی تک بھی نہیں تھی اور لباس سے بھی کوئی وہ خاص آدمی نہیں معلوم ہوتا ان کے خاندان کا تھا، آیا اور آتے اس نے جو ہے وہ حضرت کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا بلکہ گالیاں دینی شروع کر دی. اور حضرت فرمایا کہہ رہے بھائی تمہیں غلط فہمی ہو گئی, ہم تم سے معافی مانگتے ہیں, ہم تمہارے پاؤں پڑتے ہیں, ہم تمہاری تلافی کر دیں گے لیکن تم ہمیں معاف کر دو. بار بار یہ سوال کر آخر اس کے جب بڑا سے نکل کے تو خاموش ہو گیا, پھر ٹھنڈا ہو کے چلا گیا. تو جو لوگ قریب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ حکم فرماتے ہم جواب دیتے. فرمایا کہ جواب تو میں بھی دے سکتا تھا, مجھے جواب دینے میں کیا میری زبان کس تھی. لیکن فرمایا کہ بھائی نباہ کرنا اور جوڑنا بہت مشکل کام ہے, توڑنا تو منٹ کا کام. اگر تم چاہتے تو رشتے داری تو ایک لمحے میں ختم ہو جاتی, لیکن اس کو باقی رکھنا یہ بہت مشکل کام ہے. فرمایا کہ انہیں غلط فہمی ہو گئی, کسی نے غلط اطلاع ان کو دے دی جس بنا پر انہیں غصہ آ گیا, تو وہ غلط فہمی کی بنا پر ایسا کر رہے تھے. اور فرماتے کہ اچھا بھی معاف کر دو ہمیں, ہم تمہارے پاؤں پڑتے ہیں, ہم معاف کر دو, ہم تمہاری طلاق ہی کر دیں گے. تو بار بار اس بات کو کرتے تھے یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا ہو کے چلا گیا. خیراتین حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاری بھی کیا اور اپنے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو تابع کر کے دکھلا. آج ہمارے یہاں جو معاملہ ہوتا ہے ہم تو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں لیکن سچی بات ہے ہمیں کہتے ہوئے شرم آتی. اب آپ دیکھ لیجئے معاملات ہمارے سامنے ہی ہوتے ہیں, ایک شخص کو کسی نے مار دیا, اس کے بعد ہم جو کچھ عمل کرتے ہیں رد عمل کے طور پہ, لوگوں کی دکانوں کو توڑ پھوڑ دیا, گاڑیوں کو جلا دیا, شیشے توڑ دیے, پتھراؤ کر رہے ہیں, حالانکہ ان کا کسی کا بھی کوئی قصور نہیں, نہ انہوں نے کسی کو مارا نہ انہوں نے کسی کو جلایا, لیکن ہم یہ کام کر رہے ہیں اور چاہتے یہ کہ اللہ کی مدد آئے. یاد رکھیے ان کاموں سے کبھی اللہ کی مدد نہیں آتی, چاہے وہ کتنا ہی بڑا آدمی ہو, لیکن اگر یہ غلط کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد کبھی, ظلم کا بدلہ ظلم نہیں ہے. کوئی آدمی ہمارے ساتھ ظلم کر رہا ہے, اگر ہم بھی بدلے میں ظلم ہی کریں گے تو اللہ کی مدد کبھی بھی نہیں آئی. اتنا تو شریعت نے کہا ہے کہ جتنا کوئی تمہارا نقصان کرے, کہ تمہیں اگر کوئی ایک غصہ مارے تم بھی ایک غصہ مار دو, کسی نے تمہیں تھپڑ مارا تم بھی اتنے زور کا تھپڑ مار دو, لیکن اگر ایک کے جواب میں دس غصے ماریں گے تو اس وقت ہم ظالم. لیکن یہ بات ہے بڑی مشکل, تربیت کے بغیر آتی نہیں ہے. جب تک آدمی کی تربیت نہ ہو اس وقت تک یہ بات کسی کے ذہن میں آتی نہیں, اور کوئی آدمی ان سنتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, بڑی مشکل. اور میں نے اپنے بزرگوں نے سنا کہ اس سے بھی زیادہ ایک مشکل سنت جو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے تھے, یقیناً ہم تو جو ہے وہ ہمارا پتا پانی ہوتا ہے. پھر یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ جب کسی سے ملتے تھے یا آپ سے کوئی ملنا چاہتا تھا تو آپ اپنا رخ اس سے پھیرتے نہیں تھے جب تک کہ وہ ہی نہ پھیر لے. اور یہ بہت مشکل کام ہے, ایک آدمی تبلیغ کا بھی کام کر رہا ہے, جہاد کا بھی کام کر رہا ہے, اور جو ہے وہ تجارت بھی کر رہا ہے, سارے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, اور اس کے باوجود جو ہے وہ ملنے والے لوگوں کی بھی کثرت تھی, اور ہر آدمی چاہتا تھا کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے, وہ کہتا میرا مسئلہ حل ہو جائے, لیکن اس کے باوجود آپ ایک ایک شخص کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا, یہ سوائے اللہ کی مدد کو اور دوسرے کوئی بات ممکن نہیں ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اونچے اور اعلیٰ اخلاق تھے کہ جب تک کوئی آدمی خود سے موڑا موڑ لے آپ منہ نہیں موڑتے. تو ایک ایک آدمی کو جواب دینا, اس کے مسئلے کو حل کرنا, اس کی بات سننا یہ آسان کام تو نہیں, کہ بہت جس حد تک ہو سکے, کیونکہ ایک آدمی کو بہت سے کام ہوتے ہیں, بہت سارے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے, کچھ اپنا کام بھی کرنا ہوتا ہے, لیکن ایک آدمی چاہتا ہے کہ میری بات سنے, وہ ایک آدمی بیس بیس منٹ آدھا آدھا گھنٹہ لے کے اگر کھڑا ہو جائے تو دوسرے جو دس آدمی کھڑے ہیں وہ الگ پریشان, اور خود ہی اپنا کام بھی نہیں کر سکتا, اور بعض اوقات یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جلدی سے اس سے نمٹ جائیں تو اپنا کوئی کام کرے. تو اس لیے اس سنت پر عمل کرنا واقعی تو بڑا مشکل ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ فرماتے تھے کہ جب کوئی شخص ملتا تھا تو آپ اس وقت تک اپنا چہرہ نہیں ہٹاتے. اب یہ اخلاق کا بڑا اونچا اعلیٰ درجہ ہے, اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم, آپ اخلاق عظیمہ پر تھا, اس سے آپ کے اخلاق نہ کریمانہ تو نچلے درجے کی بات, آپ کے اخلاق جو ہے وہ عظیمہ, سب سے عظیم ترین. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں, تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا, اور پھر فرمایا کہ ایک وہ قرآن مجید ہے جس کی تم تلاوت کرتے ہو, اور اگر چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو, یعنی اس کے مطابق اگر کسی کی زندگی دیکھنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو, یہ چلتا پھرتا قرآن, یعنی کوئی حکم جو قرآن مجید میں ہے وہ ایسا نہیں جس کا نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو.
آپ کے اخلاق تو ایسے تھے. تو بہرحال ہم ان کے غلام کہلاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کریں. خاندان میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب سے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو معاف کرنے اور درگزر کرنے کی عادت ڈالیں. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل و قدر صحابی ہیں. انہوں نے ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نقشہ کھینچا ہے. اور یہ وہ صحابی ہیں جلیل و قدر کہ جو تورات کے بھی عالم تھے، یعنی تورات بھی پڑھی ہوئی تھی انہوں نے، زبور بھی پڑھی ہوئی تھی، غالب انجیل بھی، یعنی ان کا بھی کچھ علم ان کو حاصل تھا. تو عبرانی زبان میں تھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو یہ بہت بہتر طور پہ جانتے تھے. تو کوئی شخص ان کے پاس آیا اور آ کر ان سے کہا کہ آپ نے چونکہ تورات بھی پڑھی ہوئی ہے اور انجیل بھی پڑھی ہوئی ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی ہیں، ارے اس گئے گزرے دور میں، یعنی باوجود اس کے کہ اب بہت ساری تحریف ہو چکی ہیں، اس میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں، لیکن ابھی بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں تورات کی اور انجیل کی کہ اس میں قرآن اللہ کے کلام ہونے کا روح جھلکتا ہے. اور اگر ان باتوں کو لے لو، قرآن مجید کی آیتوں کو رکھ لو، تو دونوں ایک ہی بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک ہی جو ہے وہ مالک کا کلام ہے. چنانچہ اب تک جو خوشخبریاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں وہ ابھی بھی تورات میں موجود. تو وہ صاحب ان کے پاس گئے اور کہا کہ آپ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تورات میں نشانیاں ہیں وہ بتائیے. تو انہوں نے تفصیل کے ساتھ کچھ نشانیاں بیان کی. ان میں سے جو نشانی تھی وہ یہ بھی تھی کہ وہ معاف کرنے والے ہوں گے، درگزر سے کام لیں گے، یعنی بدلہ نہیں لیں گے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ زندگی بھر کبھی اپنی ذات کا بدلہ کبھی کسی سے نہیں لیا. اگر بدلہ لیا ہے دین کے اعتبار سے، یا شریعت میں کوئی حد قائم کی ہے وہ قائم فرمائیے وہ الگ ہے، یا جہاد میں قتال کیا تو اللہ کا حکم ہے، لیکن اس کے علاوہ اپنی ذات کے لیے کبھی آپ نے بدلہ نہیں لیا، کبھی کسی کو تھپڑ نہیں مارا، کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا، اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی ایسا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق سے بہت اعلیٰ درجے کے. تو یہ جو اخلاق ہم دیکھتے ہیں احادیث میں، یہ تورات میں ہی موجود. حتیٰ کہ وہاں پر یہ بھی ہے کہ فاران سے طلوع ہوگا، اور فاران غار حرا کے پہاڑ کو کہتے ہیں، فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہوگا. علامہ اقبال نے بھی کہا نا کہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. تو یہ فاران کی چوٹیوں سے مراد جو ہے وہ غار حرا، غار جہاں پر غار حرا تھا وہ پہاڑ مراد. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے وہی اقرا بسم ربک الذی خلق وہیں پر نازل ہوئی، اس لیے کہا کہ فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہوگا. تو یہ علامت آج بھی تورات میں موجود. اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ وہ صلاح کے لوگ گیت گائیں گے، اور صلاح سے مراد ہے سنیت الوداع کی گھاٹیاں اور پہاڑیاں. تو جو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، تو وہاں کی بچیوں نے جو گیت گائے تھے، صلاح البدر علینا من سنیات الوداع، یہ جو گیت بچیوں نے، نابالغ بچیاں تھیں جنہوں نے گائے تھے، تو اس یہ پیشن گوئی تورات میں موجود ہے. اور تورات نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر. تو اندازہ لگائیے کتنا بڑا زمانہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن اللہ رب العزت نے پیشن گوئی پچھلی کتابوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل فرمائی. اور اسی طرح فرمایا کہ قیدار کے لوگ ہم کریں گے، قیدار کی بستیاں ہم کریں گے. تو یہ تینوں علامتیں موجود ہیں تورات میں اس وقت. اور قیدار اصل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص جس کا نام تھا، اور بستیوں سے مراد عرب کی بستیاں تھیں. تو بلا شبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس قیدار کی جو بستیاں تھیں، یعنی جس میں بنو اسماعیل بستے تھے، تو انہوں نے حمد و ثنا بیان. تو اس لیے یہ علامات اور اس کے علاوہ بہت ساری علامات انہوں نے بیان کی. تو اس میں اصل میں تو جو مجھے بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ کے اخلاق کا ذکر فرمایا کہ ان کے اخلاق کیسے ہوں گے. اب وہ درگزر ان کا خاص امتیاز ہوگا، لوگوں کو معاف کر دینا، اور کوئی ظلم بھی کرے گا تو اس کے بدلے میں ان کے ساتھ احسان و سلوک کا معاملہ کرنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفات تورات میں موجود ہے، آج بھی موجود. تو اس سے حقانیت کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الحمدللہ جس دین پر ہم عمل کر رہے ہیں وہ دین کتنا سچا اور حق ہے. تو میرے عزیز بھائی، جس نبی کو ہم ماننے والے ہیں اس نبی کی سنتیں اور طریقوں کو بھی اپنانا چاہیے. خالی جو ہے وہ ایک آدھ سنت پر عمل کر لینے سے پورے دین پر عمل نہیں ہو جاتا. بلا شبہ یہ جاری رکھنا بھی سنت، طریقے سے لباس پہننا بھی سنت، اور اسی طرح مانگا باندھنا بھی سنت، یہ ساری سنت ہے. لیکن اس کے ساتھ اخلاق برتنا، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اس نے سلوک کے ساتھ پیش آنا، یہ بھی سنت. تو ان سنتوں پر بھی عمل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو بہتر بنا کر عام لوگوں کے ساتھ جو ہمارا رویہ اور برتاؤ ہو وہ بھی اچھا ہونا چاہیے. آج بعض لوگوں کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں کہ جب کسی سے بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ گھر سے ناراض ہو کے آئے، یا کسی سے لڑکے آیا یا اس کو مارے گا بس مارنے والا ہے. تو خاص طور پر اگر وہ دیندار بھی ہو ظاہر میں تو اور زیادہ مشکل ہوتی ہے. یعنی کوئی آدمی ہم سے بات کر رہا ہو تو کم از کم اس کی بات سنے، اور سننے کے بعد پھر جو مناسب بات ہو اس کو جواب دے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمارے بزرگان دین نے ان سنتوں پر عمل بھی کر کے دکھایا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان طریقوں پر کو اپنائیں اور عام لوگوں کے ساتھ رویہ محبت والا رکھیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئیں. عام لوگوں کو تو دین کی سمجھ نہیں، اب جن کو دین کی سمجھ ہے کم از کم وہ اپنی سوجھ بوجھ کو کام میں لائیں، اور دینی مجالس میں جانے کا فائدہ ہی ہے. ورنہ عام طور پر لوگ خود چاہے کچھ بھی کرتے رہیں لیکن جہاں دیکھیں گے کہ کسی دیندار نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے جو غلط ہے، چاہے وہ خود بھی وہی کام کر رہا ہو لیکن اس کو فوراً نشانہ بنا لیں گے کہ ساتھ دیکھو یہ جو ہے وہ فلاں صاحب سے تعلق بھی رکھتے ہیں، فلاں فلاں کے مجلس میں بھی جاتے ہیں، نماز روزہ بھی کرتے ہیں، اور ان کے اخلاق دیکھیں. تو دوسرے ان کی جو ان کی چھوٹی چھوٹی سی باتیں بھی انہیں نظر آتی جائیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کردار سے اخلاق سے کم از کم دین کو بدنام کرنے والے نہ بنیں. آج بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو ہماری نہیں ہیں اور ہم نے ان کو اپنا لی. سب سے بڑی بات عدم برداشت، برداشت ہمارے اندر بالکل ہے ہی نہیں. ابھی نماز پڑھ کے نکلے کسی نے کچھ کہہ دیا، مسجد میں لڑائی شروع ہو جائے گی اور ایسی اونچی اونچی آواز سے ایک دوسرے کو کہیں گے کہ رحمان ولا دیس، نہ مسجد کا ادب نہ کسی چیز کا احترام. یا مسلمانوں کا حال کافروں سے کیا شکوا کریں. ہندوستان کے اندر تو اب بھی غالباً یہ بات ہے کہ اگر گانا بجانا وہاں سے مسجد کے قریب سے گزرے لڑائیاں ہو جاتی، لیکن یہاں مسجد کے پاس ہی جو سارے معاملات ہوتے رہتے ہیں، لیکن کسی کو اس بات پر نہ تو شرم آتی نہ حیا آتی اور نہ وہ شرمندہ ہوتا اپنی اس بات پر، بلکہ اس کو بھی فخر کا سمجھتا. تو یہ ہماری وہ بد اخلاقی ہیں جو آج عام رواج پا گئی، اس کو ہم برا بھی نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ ہماری ان کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اخلاق حسنا سے نواز دیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں. یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں بعض اوقات بڑی باتوں کا سبب بن جاتی ہیں. اس لیے آپ کسی سے بات کریں، تاجر ہوں، دکاندار ہوں، یا کہیں آفس میں کام کرتے ہوں، یا اپنا کاروبار کرتے ہوں، مسجد میں ہوں، چھوٹی ملازمت ہو یا بڑی ملازمت ہو، خود جو ہے آپ کا اپنا بزنس ہو، لیکن سارے معاملات میں اخلاق سے ہاتھ مت دیں. ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ آپ ہر ایک کے معاملے میں ان کو صاحب کہتے ہیں، صاحب کسی کا کوئی لفظ اختیار نہیں کرتے. مثلا مسعود صاحب، فلاں صاحب، ان کے نام جو ہے صاحب بھی لگاتے ہیں، تو یہ ہمیں اچھا نہیں معلوم ہوتا آپ صاحب نہ کریں. تو ہم فرمایا کہ میں تمہاری خاطر میں اپنے اخلاق خراب نہیں کر سکتا، تمہاری وجہ سے میں اپنے اخلاق خراب نہیں کر سکتا. میرا کام یہی ہے کہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ میں دوسرے کا جب نام لوں ادب سے لوں، چاہے وہ میرا مخالف ہی کیوں نہ ہو. تو ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے. اس لیے لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، اور پھر اس کے ساتھ اپنے عزیز رشتے داروں کے ساتھ خاص طور پر اس نے سلوک کا معاملہ اور ان کی غلطیوں کو معاف کر دینا، یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے. اور جب رشتے داروں کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو پھر ماں باپ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. اگر کوئی بھائی کسی بھائی کو نیک کام کی طرف بلا رہا ہے، توجہ دلا رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے بھائی کی بات سنے، اس کے ساتھ وہ معاملہ نہ کرے کہ اس کو جواب دے دیا، بلکہ اچھائی کے ساتھ جواب. اگر اس کو اس کی بات بری بھی لگ رہی ہے، خاموشی اختیار کرے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ باتیں، اصل میں بعض اوقات ہم دیکھتے رہتے ہیں ایک دوسرے کی اور دل میں برا بھی سمجھتے ہیں، لیکن اس کو کہنے کی ہمت نہیں کہہ پاتے، ہمت نہیں ہونے کی بنا پر یا کسی اور وجہ سے مصلحتاً خاموش رہتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے بعض اوقات ہمارا دین بدنام ہوتا ہے. اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے ہر اس بات سے کہ ہمارے رویے سے جو ہے وہ ہماری نیک نامی پر حرف نہ آئے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی اور آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کی توفیق عطا کرے.